مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب بارہا پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام پاک نازل ہوا، جو شریعت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، وہ 23 سال کے عرصے میں پہنچی۔ دوسری امتوں پر جیسے کتاب ایک بارگی نازل کیا جاتا تھا، پوری کتاب ایک ساتھ نازل کی جاتی تھی، پورے احکام ایک ساتھ دیے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جیسے جیسے حالات آتے تھے، جیسے جیسے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پائے جاتے تھے، جس طرح کے سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی۔ اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو احکام بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت جب ابتدا میں نازل ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ جیسے حالات ہوتے تھے، انسان جس طرح کے سوالات لوگ آپ کے سامنے کرتے تھے، علاقے کے حالات کو بھی دیکھتے تھے، سامنے والے کے بھی حالات کو دیکھتے تھے اور اس کے مطابق احکام بیان کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو آپ کو جان معلوم ہے کہ جاہلیت کا دور تھا، لوگ بت پرستی میں، بے حیائی میں، غلط رسوم اور رواج میں اور اخلاقی، نفسیاتی اور فکری بہت ساری بیماریوں میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوتے تھے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوتے تھے۔ ایک ساتھ کوئی سخت حکموں کو نہیں دیا جاتا تھا، قرآن کی آیات پہلے اس زمانے کے حالات کے مطابق اترتی تھی، اس کے بعد پھر وہ آیت ختم کر کے دوسری آیت اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی تھی۔ تو شریعت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، قرآن مجید میں اس طرح کی آیات کی بھرمار ہے۔ مثلا پہلے جو عورت، اگر اس کی شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا، عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو سال بھر اس کو گھر کے اندر رہنا پڑتا تھا، گھر سے باہر نکلنا نہیں ہوتا تھا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، جس کے شوہر مر جائیں تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے شوہروں کے لیے وصیت ہے کہ 1 سال کا راشن پانی کا انتظام کرے، وہ عورتیں گھر میں رہیں، نکلے گی نہیں۔ بعد میں حکم بدل گیا اور کہا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر معاشرہ، اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ گھر میں رہے گی، اس کے بعد پھر نکلے گی۔ تو حکم بدل گیا۔ ایسی پہلے زنا اگر کوئی عورت کرتی، زنا ثابت ہو جاتا تو زندگی بھر گھر میں رکھا جاتا تھا۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن 4 منکم فإن شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، اگر کوئی عورت فحش کام کرتی، 4 گواہ سے ثبوت ہو جاتا تو سال بھر اس کو گھر میں رکھا جاتا تھا۔ بعد میں دوسری آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان پر 100 کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے۔ تو ایسے بہت سارے احکام ہیں، کچھ تو قرآن میں اب بھی باقی رکھے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، کچھ آیات قرآن ہی سے ہٹا لی گئی ہے۔ تو یہ قرآن کا بھی لہجہ تھا، قرآن کا بھی طرز تھا، اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں بہت سارے احکام کے دینے میں بعض مرتبہ سختی کی، جب شرک بہت تھا تو شرک سے روکنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے روکا۔ قبرستان جانے سے روکا، کیوں روکا؟ کہ قبرستان میں جائیں گے تو لوگ بت پرستی کر سکتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانها تذکر الموت۔ بعد میں اجازت دے دی اور کہا پہلے میں تمہیں قبرستان کی زیارت سے روکتا تھا، اب جائیے، اس سے دل کو نصیحت ملتی ہے، عبرت ملتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب شراب ایک بار کی حرام نہیں ہوگی، شراب کے سلسلے میں پہلے نماز میں شراب پینے سے روکا گیا، پہلے شراب کی برائی بیان کی گئی، شراب نماز میں پینے سے روکا گیا، پھر شراب کی مکمل حرمت آئی۔ جب شراب کی حرمت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں شراب کے جو برتن تھے اس کو بھی استعمال کرنے سے روکا تاکہ شراب کی نفرت دل میں بیٹھ جائے۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ حکم دیا گیا۔ عورتوں کے مسائل میں پہلے عورتیں برقع نہیں پہنتی تھی، بغیر برقعے کے باہر آتی تھی، بعد میں پردے کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت سودا رات میں گزر رہی تھی، وہ لمبی تلنگی عورت تھی، حضرت عمر نے کہا کہ اے سودا، میں جانتا ہوں تو کون ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ پردے کے بارے میں احکام نازل ہو۔ بار بار صحابہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ بہت سے بے حیائی کے مسائل ہو رہے ہیں تو پردے کے بارے میں آیات نازل کی جائے۔ بعد میں پردے کی آیت نازل ہوئی، اسی لیے حضرت عائشہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، ایک جنگ میں وہ چھوٹ گئی، لوگ چلے گئے، وہ کہیں گئی ہوئی تھی، بعد میں آئے تو دیکھا لے لوگ چلے جا چکے، وہ تنہا رہ گئی، اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے پیچھے چھوڑا تھا تاکہ جو چیزیں باقی ہیں اس کو اٹھا کر لائیں، جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہو چکے ہیں ان کو لائیں۔ تو وہ صفان بن معطل صحابی تھے، وہ آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو اس حالت میں دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچان گئے، وجہ یہ کہ پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا مسئلہ الگ، پردے کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کا مسئلہ الگ۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، وہ طواف کرتی تھی تو الگ تھلگ کرتی تھی، اور عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں عورتیں طواف کرتی تھی جب مرد وغیرہ نکل جاتے تھے۔ جب کعبۃ اللہ میں داخل ہونا ہوتا تو سارے مردوں کو باہر کیا جاتا، پھر عورتیں نازل ہوتی تھی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایسی ابتدائی دور میں عورتیں بھی ساتھ میں نماز پڑھتی تھیں۔ جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے آہستہ آہستہ ان کو روکنا شروع کر دیا۔ ایک صحابیہ ہے ام حمید، انہوں نے خود روایت بیان کی ہے، صحیح روایت ہے، ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ کیوں خواہش کا اظہار کیا؟ اس وقت تک عورتوں کو ترغیب دی جا رہی تھی کہ اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی اور کہا گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا تمہارے لیے باہر کے کمرے سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں تمہارے گھر کی مسجد میں نماز پڑھنا، یعنی گھر میں نماز پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ان کی خواہش تھی اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن بعد کے زمانے میں احکام بدل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ان کی خواہش کے ان کو ترغیب دی کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ عبادت کا معاملہ، اس میں صحابہ کے دور میں کوئی زیادہ فتنے کا اندیشہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اگلے زمانے کے حالات کو دیکھ کر اسی وقت سے روک لگانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی ابتدائی دور میں اللہ کے رسول کے بیان میں صحابیہ بھی ہوتی تھی مسجد نبوی میں ہو یا عیدگاہ میں بیان دینا ہو تو صحابیہ بھی ان کے صحابیات کے ساتھ میں ہوتی تھی، اللہ کے رسول مشترکہ بیان دیتے تھے، لیکن جب حجاب کی پردے کی آیت نازل ہوئی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صرف مرد ہی شریک ہوتے تھے۔ ایک صحابیہ نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ اللہ کے رسول یہ تو مرد حضرات ہی آپ کی باتیں سنتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم تو محروم رہتے ہیں، ہمیں بھی شریک ہونے کی اجازت دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، ان کو کہا کہ فلاں گھر میں فلاں دن آپ لوگ جمع ہو جائیے، میں آؤں گا وہاں بیان دینے کے لیے۔ مسجد میں آنے کی بھی اجازت نہیں دی، مردوں کے ساتھ شریک ہونا تو دور کی بات، مسجد میں آنے کے بارے میں بھی نہیں کہا تھا کہ فلاں فلاں گھر میں جمع ہو جائیے، فلاں فلاں دن متعین کیا، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن، بہرحال متعین کیا صرف عورتوں کا مستورات کا اجتماع، وہ بھی مسجد سے الگ دور ایک گھر میں اللہ کے رسول نے ان کے لیے متعین کیا، سب حدیث میں ہے چیزیں۔ لیکن لوگوں کی نظریں عام طور پر ہوتی نہیں ہیں، صحابہ کا بھی معمول تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول پر آخری جو حکم نازل ہوتا تھا اس پر ہم عمل کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں حکم تھا کہ اگر آدمی پکی ہوئی چیز کھائے، یعنی پکا ہوا گوشت یا پکی ہوئی کوئی چیز کھائے، تو نماز سے آنے کے لیے، نماز میں آنے کے لیے اس کو وضو کرنا پڑتا تھا۔ بعد کے دور میں اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پکا ہوا گوشت کھایا اور پھر دوبارہ اس پر وضو نہیں کیا، پہلے سے وضو سے تھے، دوبارہ وضو نہیں کیا اور مسجد میں چلے آئے۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کا آخری عمل یہ تھا، اس لیے ہمارا عمل اس پر ہے۔ تو آخری دور کے جو اعمال ہوتے تھے اس پر صحابہ عمل کرتے تھے۔ بعض مرتبہ اللہ کے رسول کسی چیز سے روکتے تھے، صحابہ کو معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ فتویٰ دیتے تھے، جیسے ٹیمپروری نکاح جس کو متاع کہتے ہیں، شروع شروع میں اس کی اجازت تھی اس لیے کہ وہ رواج تھا، لیکن اللہ کے رسول نے بعد میں روکا، سختی سے روکا۔ بعض صحابہ کو معلوم نہیں تھا، فتویٰ دیتے تھے، لیکن جب آخر میں ان کو بھی معلوم ہوا انہوں نے بھی احتیاط شروع کیا۔ تو بہت سی چیزیں آیتیں منسوخ ہوئی، اکثروں کو معلوم رہا، کچھ کو معلوم نہیں رہا، تو انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ تو حدیث میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، ان کی کتاب جامع ترمذی بہت مشہور ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جتنی بھی روایتیں اس میں بیان کی ہے اس پر کسی نہ کسی کا عمل ہے، یعنی کوئی نہ کوئی امام اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن دو حدیثیں ایسی ہیں جس پر کسی کا عمل نہیں، یعنی اس پر عمل منسوخ ہو چکا ہے۔ ابھی بہت بڑے فقیہ تھے وہ سمجھ گئے، لیکن ہمیں شما کو معلوم نہیں ہوتا، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بعض روایتیں بخاری میں ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس پر حکم ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اب جانے گا کون؟ اسی لیے شریعت کا جو مسئلہ ہے، کون سی چیز کرنی ہے کون سی چیز نہیں کرنی ہے، شریعت کے بارے میں رائے دینا ہے، فتوی دینا ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شریعت کا گہرا مطالعہ اس کے لیے ضروری ہے، ذہانت فقاہت اس کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت برا کہتے ہیں میں نے 300 بدری صحابہ، بدری صحابہ کا مطلب جو غزوہ بدر میں شریک تھے، 300 صحابہ کو دیکھا، ہر ایک فتوی کے معاملے میں احتیاط کرتا تھا، وہ یہ چاہتا کہ دوسرا فتویٰ دے میں نہیں دوں گا، ڈرتے تھے وہ کہیں میں کوئی ایسا حکم نہ کہوں جو غلط ہو جائے اور اللہ کے پاس میں پکڑا جاؤں۔ حضرت عبد الرحمن بھی ابی لیلہ بہت بڑے محدث تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انصار کے 100 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، ہر ایک اگر ان کے پاس فتویٰ آتا وہ دوسرے کے پاس بھیجتا، وہ تیسرے کے پاس، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھوم گھوم کر پہلے والے کے پاس وہ فتویٰ پہنچ جاتا تھا۔ اتنی احتیاط فتوے کے معاملے میں، دین میں رائے زنی کے سلسلے میں، اور قرآن کا بھی یہی موقف ہے۔ قرآن نے منافقوں کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب کوئی معاملہ امن کا یا خوف کا، جہاد کا یا خوشخبری کا کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کے پاس لے آتے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے آتے، تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جو علماء ہوتے تو صحیح کیا مسئلہ ہے آپ کو بیان کرتے۔ وہ قرآن ہمیں مشورہ دے رہا ہے، ہر آدمی رائے زنی نہ کرے، ہر آدمی شریعت کے بارے بارے میں باتیں نہ کریں. جو متخصص ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, علماء ہیں, وہ جن کا گہرا مطالعہ ہے وہ مطالعہ کر کے اپنی کوئی رائے دے شریعت کی روشنی میں. اسی لیے صحابہ حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی آتا ہے, جب بھی کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا معلوم ہوتا تو بتاتے قرآن میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے. اگر قرآن میں حدیث میں نہیں ملتا تو ڈائریکٹ نہیں بتاتے تھے, صحابہ کو جمع کرتے تھے, بڑے بڑے اکابرین صحابہ کو, ان سے مشورہ کرتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے. جب سب کی رائے ہوتی تو کسی حکم کا فتویٰ دیتے تھے. حضرت ابوبکر جو ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہے, وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصْرِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. اپنی زبان سے آپ جھوٹ موٹ یہ نہ کہیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کیوں؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. ہم فتویٰ دیں گے تو اللہ پر ہم جھوٹا الزام لگائیں گے. فتوے کا مطلب کیا ہے؟ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتاتے یہ اللہ کا حکم ہے. جو بھی ہم فتویٰ دے رہے اللہ کی طرف اس کو ریفر کر رہے ہیں, ہم اللہ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کہا لتفتروا علی اللہ الکذب, آپ جھوٹ موٹ فتویٰ دے کر اللہ پر جھوٹا الزام مت لگائیے. بلکہ دوسری جگہ کہا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, بہت سی چیزوں سے روکا گیا, اس میں سے ایک کہ اللہ کے متعلق وہ باتیں کہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے, یعنی شریعت کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. بلکہ قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑیے, جو آپ کو تحقیق نہیں ہے اس پر زبان مت کھولیے. کیوں کہا یہ؟ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. کان ہے, آنکھ ہے, دل ہے, ہر چیز کے بارے میں اللہ پوچھیں گے, عقل کے بارے میں پوچھیں گے کہاں استعمال کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب بھی دینا ہے. بلکہ حدیث میں ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں ہے من رأى في القرآن رأيًا فأصاب فأخطأ, اگر کوئی قرآن کی آیت کے سلسلے میں اپنی رائے دے دی کہ یہ ایسا مطلب ہو سکتا ہے اور اس کی رائے صحیح ہے تو اس نے غلط کیا. کیا مطلب؟ رائے صحیح ہے تو بھی غلط کہا. علماء نے لکھا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو قرآن حدیث کا گہرا علم نہیں ہے, وہ تحقیق نہیں کرتے کہ صحابہ نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, فلاں نے کیا کہا, اپنی رائے دیتے ہیں. ان کو اتنی صلاحیت نہیں ہے, وہ ان کا میدان نہیں ہے, پھر بھی اپنی رائے دیتے ہیں. کہا کہ ان کا یہ طریقہ ہی غلط ہے. اگر ایک آدھ بات صحیح ہوگی تو 100 باتیں غلط ہوگی, اور ایسا کرنے سے پھر شریعت کا کھلواڑ ہو جائے گا. تو یہ شریعت کے بارے میں زبان کھولنا بھی کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے, بڑی تحقیق کی ضرورت ہے. شریعت کا ایک حکم دیکھ کر ہم بتا نہیں سکتے. اللہ کے رسول کے دور کے شروع میں کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی تھی, بعد میں آہستہ آہستہ اس کو روکا گیا. ہم سیرت میں پڑھتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. کب ہوتا تھا؟ شروع میں ہوتا تھا, آخر میں ہوتا تھا. آپ کو تحقیقات ہیں؟ نہیں ہے. ایسے ایک مرتبہ بات کہہ دیتے ہیں, پھر بات کی آیتوں کا کیا مطلب ہوگا, بات کی روایتوں کا کیا مطلب ہوگا. جب تک ساری روایتیں جمع نہ کی جائیں, جب تک آگے پیچھے کی تاریخ معلوم نہ ہو, جب تک آیات کا پورا موازنہ نہ ہو, جب تک صحابہ کی آراء کا علم نہ ہو, جب تک بات کی علماء کی تحقیقات پر ہماری نظر نہ ہو, تب تک ہم رائے زنی کرنے میں احتیاط کریں. اسی کی وجہ سے آج انتشار پیدا ہو رہا ہے, شریعت کا غلط سرت مفہوم بیان کیا جا رہا ہے, غلط سائد رائے معاشرے میں عام کی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک تو کم علمی ہے, دوسرے جرات. ہم کہیں گے, وہ کیوں کہیں گے, علماء کیوں کہیں گے, ہم کہیں گے. تو یہ جرات زیادہ ہو رہے. اور جرات کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے, جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے, تب جرات پیدا ہوتی ہے. ورنہ صحابہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا, گہرا علم تھا, اس لیے جرات نہیں تھی. اور تیسرا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے دوسروں سے متاثر ہونا. جو کلچر یورپ سے آ رہا ہے بالکل اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اسی کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے شریعت کی آیات, احادیث کے واقعات, سیرت کے واقعات کی غلط سلط تشریح کر کے, من مانی تشریح کر کے یا لاعلمی سے تشریح کر کے غلط سلط فکر معاشرے میں عام کی جاتی ہے. تو یہ دوسروں سے مرعوبیت کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ایسے معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور شریعت کے معاملے میں آپ شریعت کے ان علماء پر چھوڑیے مسئلہ جو علم سے مستقل اپنا تعلق جوڑے رہے. کیا بات ہے؟ ایک آدمی 25 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے, 30 سال سے حدیث پڑھا رہا ہے, قرآن کی تفسیر پڑھا رہا ہے, فقہ پڑھا رہا ہے, ان کی باتوں پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. ایرا غیرا نتو خیرہ جس نے کبھی حدیث پڑھائی نہیں, جس نے کبھی فقہ کی کتابوں کا گہرا مطالعہ نہیں کیا, جس کا قرآن سے گہرا تعلق نہیں رہا, وہ کوئی بات بتا رہا ہے, واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں, یوٹیوب پر سن رہے ہیں, کسی کا مضمون پڑھ رہے ہیں اور لوگ اس پر فیصلے کر رہے ہیں. اور اپنے علماء جو زندگی علم کے لیے لگاتے ہیں, 50 سال 60 سال سے قرآن اور حدیث کے درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں, ان پر ہمیں اعتماد نہیں. کیا ہے اس کا مسئلہ, وجہ کیا ہے؟ یہ خواہش پرستی ہے. ہمیں حقیقت اور تحقیق سے زیادہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کرنا ہے. ہماری مرضی کے مطابق بات مل گئی, ہم نے عمل کر دیا, چاہے کہنے والا جو بھی ہو. تو اس لیے ہمیں عمل کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے. چند چیزیں اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. خلاصہ یہی کہ قرآن حدیث اور شریعت کے معاملے میں محتاط رہیں رائے دینے میں بھی, اور محتاط رہیں عمل کرنے میں بھی. جو معتبر علماء, اکثریت علماء کی جو کہتی ہے, اس کو سامنے رکھ کر عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا.